السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بین الرجل وبین الكفر ترک الصلاة، آج کے خطبے کا موضوع ہے مبطلات الاعمال، اعمال کو باطل کر دینے والی چیزیں. عمل کی کیا اہمیت ہے، عمل کی کتنی قسمیں ہیں، اعمال کو باطل کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں، ایک عقل مند سمجھدار مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے اعمالوں کی حفاظت کے تعلق سے میں پہلے خطبہ دے چکا ہوں، یہ اسی سے ملتا جلتا خطبہ ہے. لیکن اعمال کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور پھر اپنے کردار کو دیکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ اس موضوع پر دوبارہ بات کرنی چاہیے. اعمال جس کے تعلق سے اکثر مسلمان غافل ہیں، جو اعمال نہیں کرتے وہ بھی غافل ہیں، اور جو کرتے ہیں ان کی اکثریت بھی غافل ہیں کہ اعمال کی حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اعمال کی قسمیں کتنی ہیں اور کس بنیاد پر یہ تقسیم کی گئی ہے. کوئی بھی انسان بغیر عمل کے رہ نہیں سکتا، زندہ ہے تو عمل کرتا ہی رہے گا، حرکت میں ضرور آئے گا. جب انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ بغیر نیت کے عمل نہیں کرتا، اور اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی بھی عمل بغیر نیت کے کرنے کا حکم دیتا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہمارے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم پہلے ارادہ کرتے ہیں، اس ارادے کو مضبوط کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور اسی کو نیت کہا جاتا ہے، پھر ہم عمل کرتے ہیں. اس نیت کے اعتبار سے عمل دو قسم کے ہیں، اعمال صالحہ ہیں اور ان کی ضد میں اعمال فاسدہ ہیں. اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اعمال فاسدہ وہ اعمال ہیں جو غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے. عمل کی اہمیت کے تعلق سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو معروف اور مشہور ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس گھر چلی آتی ہیں، اور ایک اس میت کے ساتھ قبر میں رہ جاتی ہے. یہ تین چیزیں ہر مرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا مال, اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل, دو واپس چلی جاتی ہیں, اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور دوست اور احباب, یہ سب واپس دنیا میں چلے جاتے ہیں. ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے قبر میں, اور وہ ہے اس کا عمل. جیسا بھی ہے, عمل صالح ہے وہ بھی ساتھ رہے گا, عمل فاسد ہے, برا عمل ہے وہ بھی ساتھ رہے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار دوست و احباب اسے چھوڑ کے جاتے ہیں, جب وہ میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے قبر میں, تو اپنے سامنے ایک خوبصورت سفید چمکدار چہرہ دیکھتا ہے. یہ میت اسے کہتا ہے, تم کون ہو؟ تمہارے اس خوبصورت چمکدار چہرے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری سنانے آئے ہو. اس قبر کی ظلمت اور تاریکی میں جب سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ خوبصورت چمکدار چہرہ کہے گا, جی ہاں, میں تمہیں خوشخبری ہی سنانے آیا ہوں. میں تمہارا عمل صالح ہوں, جو دنیا میں کیا کرتے تھے, تم نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا, میں تمہیں قبر میں نہیں چھوڑوں گا, تمہارا ساتھ میں قبر میں دیتا رہوں گا. یہ عمل صالح ہے. اور خوشخبری کیا ہے کہ اگر قبر کی تاریکی میں ایک خوبصورت چہرہ تمہارا ساتھ دیتا ہے اور ابتدا میں ہی آسانی ہے, تو پھر آنے والا وقت اور آنے والے مرحلے اس سے بھی آسان ہوں گے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بعض لوگوں کے لیے یہ چہرہ کالا سیاہ چہرہ ہوگا, خوفناک چہرہ. ایک تو قبر کی تاریکی, قبر کے اندھیرے, ظلمتیں, اور پھر وحشت, اکیلا پن. وہ پھر سامنے جو ہی انسان دیکھتا ہے اپنے سامنے کالا سیاہ خوفناک چہرہ, یہ میت اسے کہے گا, تم کون ہو؟ میری پہلے سے یہ حالت بگڑی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں سنانے آئے ہو مجھے. وہ کہتا ہے, جی ہاں, کوئی خیر کی خبر باقی نہیں رہی, میں تمہارا عمل فاسد ہوں, تمہارے برے اعمال ہوں, جو دنیا میں کیا کرتے تھے, دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا, اب قبر میں میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑنے والا. تو سب سے پہلا عذاب جو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اپنی ہی قبر میں, اس کے اپنے اعمال ہوں گے. یہ عمل کی اہمیت ہے. اور پھر اگلے مرحلے جو ہیں میدان محشر میں اور پل صراط, جنت یا دوزخ تک, یہی اعمال ہی ہوں گے انسان کے پاس, جن کی بنیاد پر اس انسان, اس مسکین اور فقیر انسان کا خاتمہ ہوگا. اس کی آخری جگہ, آخری ٹھکانہ کہاں پر ہے, کہاں جائے گا وہ؟ جیسے اس کے اعمال ہیں ویسے اس کو بدلہ ملے گا. اگر اچھے اعمال ہیں تو بدلہ اچھا ملے گا, اگر برے اعمال ہیں تو پھر اچھا بدلہ نہیں ملنے والا. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اعمال کو باطل کر دیتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے جان لیا کہ عمل صالح اور فاسد دو قسمیں ہیں، اور عمل صالح کی دو شرطیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، توحید، لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہوتی ہے جب کوئی شخص کوئی بھی عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے خالصتاً، اسے کہتے ہیں اخلاص. عبد اللہ مخلصین له الدین. اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے محمد الرسول اللہ کلمہ کے دوسرے حصے کی تحقیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اس کے خلاف کوئی عمل کرنا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کی گئی ہے، وہ عمل ویسے ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی زیادہ یا کم نہیں کرنا. اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض لوگ عمل صالح تو کر لیتے ہیں، اور آج خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ عمل صالح تو کر لیا، لیکن کیا یہ عمل صالح باقی رہا یا باطل ہو گیا؟ عمل صالح محفوظ رہا یا دھول کی طرح اڑ گیا؟ انہیں کہتے ہیں مبطلاۃ الاعمال، اور اسی پر آج ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں اور باطل کر دیتی ہیں، وہ ہے الردۃ عن دین اللہ والعیاذ باللہ. مطلب سب کو محفوظ فرمائے. ردت یعنی کوئی قول یا عمل یا بد عقیدگی جس کی وجہ سے کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد. کیونکہ مسلمان دو قسم کے، یا تو پیدائشی طور پر مسلمان ہے، یا کوئی اور دین تھا پہلے پھر بعد میں اسلام قبول کیا. ایک مسلمان ہے، بعض ایسے اعمال ہیں، ایسے اقوال ہیں، یا ایسے بد عقیدہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو کہتے ہیں الردۃ عن دین اللہ، جسے کہتے ہیں مرتد. اور فقہ کی کتابوں میں، تقریباً فقہ کی ہر کتاب میں جب حدود اور تعزیرات کی بات کرتے ہیں، کتاب الحدود میں، وہاں پر ایک خاص بام باندھا جاتا ہے کتاب الردۃ عن دین اللہ، اور مرتد کی سزا بیان کی جاتی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. تو یہ ردت کیسے ہوتی ہے جب اتنی خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں؟ یہ ردت ہوتی کیا ہے؟ اور عجب بات ہے، ہم دنیا کے معاملات میں بہت کچھ جانتے ہیں، جو نہیں جاننا چاہیے تو وہ بھی جانتے ہیں، لیکن ایک باضمیر عقل مند سمجھدار مسلمان یہ نہیں جانتا وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. کتنی ظلم ہے ہمارے اوپر، یہ نفس، یہ انسان اپنے نفس پر کتنا بڑا ظلم کرنے والا ہے. واللہ اگر دنیا کے علوم میں سے کوئی علم کسی نے سیکھنا ہے جس سے کامیابی جڑی ہوئی ہے، تو وہ یہ علم ہے کہ کوئی مسلمان یہ جان لے کہ اس کی کامیابی دنیا اور آخرت میں کس چیز سے جڑی ہوئی ہے. اگر ایمان باقی نہ رہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر خطبے میں ہم یہ آیت کریمہ سنتے ہیں. اس کی حکمت ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ آیت کیوں بار بار دہرائی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے کبھی؟ ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں. کبھی دل میں کوئی اثر پڑا ہے؟ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور کبھی نہ تمہیں موت آئے اور کبھی نہ مرنا الا کہ تم اسلام کی حالت میں ہو. اگر اسلام کی حالت میں مر جاتے ہو, مسلمان مرتے ہو, تو اس میں خیر ہے, اور اگر اس سے خارج ہو کے مرتے ہو تو واللہ ہی کوئی خیر باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی دعاؤں میں یہ دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ کرے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ یوسف میں آیت نمبر 100 میں جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری وقت ہے, جب اپنی ساری نعمتیں دیکھ چکے, اپنے والدین سے بھی مل چکے, بھائیوں سے بھی مل چکے, پھر سے وہ گھرانہ جڑ گیا, ٹوٹا ہوا گھرانہ پھر سے جڑ گیا, اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من التأویل. آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں, وہ بھی آخر وقت میں تمنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ ہو اور صالحین کے ساتھ جا کے ہم ملیں. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی ہونا ہے؟ کیسے ہونا ہے, کس حالت میں ہونا ہے, اور مرنے کے بعد ہم نے رہنا کہاں ہے, کس کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ. اگر دوسرے تو پھر خیر نہیں ہے, یاد رکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ردت کن چیزوں سے ہوتی ہے, کوئی شخص دائرہ اسلام سے کیسے اور کب خارج ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ان چیزوں کو کہتے ہیں نواقض الاسلام, اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں. بہت سارے علماء نے بہت ساری تالیف لکھی ہیں, بہت سارے کتابچے اور کتابی صورت میں موجود ہیں, اور جو سب سے مختصر تصنیف اس میں میں نے دیکھی ہے, ایک ہی صفحہ ہے, بس ایک صفحہ, ایک پیج, اے فور سائز کا ایک پیج, جس میں 10 نواقض اسلام بیان کی گئی ہیں. اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان فرمایا ہے, 10 بیان فرمائے ہیں. واللہ ہر عام مسلمان جو صرف پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے, اور جو پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتا سن سکتا ہے نا, وہ اگر ان 10 کو ایک مرتبہ سن لے کبھی بھولے گا نہیں. بہت زیادہ ہیں, ان میں سے انہوں نے مختصر طریقے پر 10 کا ذکر کیا ہے, اور موجود ہے کتابی شکل میں. اگر آج کے خطبے میں پورا نہ بیان کر سکوں کیونکہ وقت بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, کم وقت ہوتا ہے, تو میرے بھائیوں سے بہنوں سے آج گزارش ہے کہ آج کے جمعے میں آپ ان نواقض اسلام کو دیکھ لیں کون سی ہے. جب تک ہم جانیں گے نہیں شر کہاں پہ ہے, ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور سیدنا حذیفہ عنہ کے معروف اور مشہور حدیث صحیحین میں سے, بخاری مسلم میں, کہ لوگ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے تعلق سے, اور میں سوال کرتا تھا شر کے تعلق سے تاکہ میں شر سے بچ سکوں. اور سب سے بڑا شر وہ ہے جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ان نواقض اسلام میں سے میں مختصرا بیان کرتا ہوں. نمبر 1, الشرک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا, اور خاص طور پہ عبادت میں شرک کرنا. عبادت تو کرنی ہے, عمل تو کرنا ہے, لیکن یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کر دینی ہے. اور شرک اتنی بڑا جرم ہے، اتنی بڑا جرم ہے کہ اگر نبی سے بھی ہو جائے تو اس کے عمل بھی اکارت ہو جائے. ذرا غور کریں، انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں، کبیرہ گناہ وہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان پر ذرا غور فکر تو کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں تو میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں، کوئی عمل باقی نہ رہے، نبوت بھی باقی نہ رہے. اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصومین ہیں، شرک تو درکنار کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے. لیکن ایک فرضیہ ہے، اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر نبی کی نبوت بھی نبی کا کام نہ آتی اور اس کے عمل بھی سارے اکارت ہو جاتے. یہ پیغام ہمارے لیے ہے، ہم مسکینوں کے لیے ہے کہ خبردار کہیں غلطی سے بھی شرک نہ کر بیٹھنا. اگر نبی کی نبوت جا سکتی ہے تو تمہارا کون سا عمل باقی رہ سکتا ہے؟ واللہ نہ باقی نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ حج رہے گا، نہ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل صالح رہ سکتا ہے. اگر نبی کی نبوت نہیں رہتی تو پھر اس کے بعد کون سا عمل باقی رہ سکتا ہے؟ لیحبطن عملک، سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کے سارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی بنیادی پیغام دے کر بھیجا. اور بنیادی پیغام ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم قرآن یہ پڑھتے نہیں ہیں، نہیں پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، شاید یہیں پہ خلل ہے. اور جن کو عربی آتی ہے، داڑھی پگڑی والے جو آستانوں میں بیٹھے ہیں، وہ پھر کیوں کہتے ہیں یا علی مدد، وہ کیوں کہتے ہیں اے پاک پتن والے مجھے اولاد عطا فرما، وہ کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہیں؟ نہیں پڑھتے آیات قرآن مجید میں سے، پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جو اپنے نفس کے اندر، جو اپنی خواہش نفسانی ہے، جو شریعت کی بنیادوں سے ٹکراتی ہے، ان پہ عمل ضرور کرنا ہے. عجب بات ہے واللہ، شرک کے تعلق سے قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ہر طریقے سے شرک سدباب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ سمجھنے بھی نہیں چاہتے، صحیح سمجھ نہیں سمجھنا چاہتے. یہ تو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ اولیاؤں کا حق ہے کہ ان کو پکارا جائے، ان سے مدد مانگی جائے، ان کو مشکل کشا بنا دیا جائے، ان کو حاجت روا بنا دیا جائے؟ ایک ثبوت تو دکھائے ہمیں، کس نے کہا ہے کہ علی مشکل کشا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں تکلیف اور پریشانیوں میں تھے، جیسے کہ عام مسلمان ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں سے ہیں، امت کے سرداروں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن مشکل کشا کب سے بن گئے؟ جو دوسروں کے لیے مشکل کشا ہے وہ اپنی آنکھوں کا علاج نہ کر سکے؟ صحیح بخاری مسلم میں معروف روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جھنڈا میں کل اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کو رات کو نیند نہیں آئی، اتنی بڑی خوشخبری، ارے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا تو بہت ہے، لیکن یہ خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرنے والے ہیں، اس شخص سے محبت کرتے ہیں، کون شخص ہے وہ؟ صبح ہوتے ہی صحابہ کرام سب اکٹھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، بلاؤ علی کو. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو بھیجتے ہیں، دو صحابہ لے کے آتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف پکڑ کے آتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اتنی شدید تکلیف ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے اپنا لعاب مبارک نکالتے ہیں اور سید علی کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ دیکھیں، فدعا لہ، اس کے لیے دعا، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فبرئ، فوراً تندرست ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ان کی آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. سید علی اپنی زندگی میں یہ حال ہے، اور وفات کے بعد مشکل کشا بن گئے. جانت مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ یعنی پوری دنیا میں جس کونے میں بھی کوئی شخص مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، وہ سیدنا علی کو پکارے، سیدنا علی اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. مریض ہے، شفا کی دعا سیدنا علی سے کرے، سیدنا علی ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اسے شفا دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے اعمال اپنے اولیاء کو بانٹ دیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے باقی کیا رہا ہے؟ لیکن ظالموں نے اپنے بدعات اور خرافات جس انداز سے رائج کیے ہیں، اور واللہ عام معصوم لوگوں میں عام کیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کی خبر لے گا، یہ کچھ کہہ سکتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس زمین کے اوپر کہ آج جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور شرک سے منع کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں ارے یہ وہابی ہیں، ان کو تو کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں، یہ تو لوگوں میں فتنہ چاہتے ہیں، یہ تو لوگوں میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچ کے رہو. سبحان اللہ، یہ ترازو کیسے الٹ گئے ہیں، فساد اصلاح بن گیا اور اصلاح فساد بن گیا، شرک توحید بن گیا اور توحید شرک بن گیا. ہم سب نے مر جانا ہے اور یہ سب ہم سب نے دینا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس حالت پہ موت آتی ہے اور باقی کیا رہتا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے انصاف کرنے والے ہیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتے، ظلم نہیں کرتے، کسی کے دل نہیں دکھاتے، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، سر پہ بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، 30-40 حج کیے ہوئے ہیں، پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اور وہ بیچارے شاید یہ نہیں جانتے کہ سب سے بڑے ظالم یہی لوگ ہیں جو قبر کا طواف کرتے ہیں، مزارات کو آباد کرتے ہیں، اور ان مزارات میں جو شرک ہوتا ہے پھر واللہ، یعنی یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آسمان سے بجلی نہیں گرتی اور اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہوتا. کیسے ممکن ہے؟ ہم تو ایسے ہیں کہ ہم تو اپنے اگر بچہ غلطی کرے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کتنی رحیم ہے، کتنی کریم ہے، صدیوں سے شرک چلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بردباری دیکھیں، حلم دیکھیں. میرے یہ بندہ سمجھ لے، توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اور جو توبہ نہیں کرتے واللہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور موت اچانک آتی ہے موت کا فرشتہ سوال کر کے نہیں آتا، اجازت نہیں مانگتا کسی سے، وہ جو حکم دیا جائے تو اس حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. دوسرے نمبر پہ اسی شرک کے تعلق سے کہ اللہ تعالی اور مخلوق کے بیچ میں کوئی ایسی سفارشی ڈھونڈنا جن کو معبود بنا لینا ہے. عبادات اس لیے صرف کی جاتی ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، اور یہی شرک کی ابتدا تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے رسول ہیں، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی شرک کی ابتدا ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ نیک اور صالح لوگ تھے، یغوث یعوق و سواع النسر جو ہیں، یہ پانچ نیک اور صالح لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو پھر لوگوں نے ان کی قبروں پر پتھر رکھنا شروع کیے، پکارتے اللہ تعالیٰ کو تھے لیکن صرف ان کو یاد کرنے کے لیے، یہ نیک اور صالح بزرگ لوگ تھے، تاکہ ہم ان کے اعمال کو یاد کر کے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرتے رہیں. اور سید عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، جب علم جاتا رہا تو پھر ان پتھروں کو پوجا گیا، ان کی عبادت کی گئی. تو شرک کی اصل ابتدا یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کریں، ہم خود بیکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ہماری رسائی اللہ تعالیٰ تک ہو نہیں سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ ہیں، جب زندہ تھے ان سے دعا کرواتے تھے، اب جب مر گئے ہیں تو ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. پھر جب علم جاتا رہا اور پتھر ان کی قبروں پہ موجود تھے، پھر پتھروں کو اٹھا کے عبادت گاہ میں رکھا گیا، پتھروں کو نہیں عبادت کی جاتی تھی. پھر جب علم جاتا رہا، بعد کے زمانے والے لوگ آئے، ان عبادت گاہوں پتھروں کو دیکھا، مورتیوں کو دیکھا، جب ان کو تراشا گیا بعد میں، پھر ان کی عبادت بھی کی گئی، پھر ان کو پکارا گیا اور یہ کہا گیا تم حقیقت ان کو نہیں پکار رہے، یہ تو تمہارا وسیلہ ہے، تم پکار اللہ تعالیٰ کے رہے ہو. یعنی جب کوئی شخص کہتے ہیں اے یغوث میری مدد فرما، تو حقیقت یغوث کسی نہیں مانگ رہے، آپ یغوث کو وسیلہ بنا رہے ہیں، آپ مانگ اللہ تعالیٰ سے رہے ہیں. یہ جرم تھا قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حبل لات عزہ کو پکارا جاتا، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. یہی کچھ کہتے تھے قوم نوح، اور یہی کچھ کہتے تھے مشرکین عرب. اور آج بعض مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم سیدنا علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ غوث کو کیوں پکارتے ہیں؟ پاک پتن والے اجمیر کو کیوں، اجمیر والے کو کیوں پکارتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ ہیں، یہ ہمارے سفارش کرنے کے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. یہی کچھ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا فرق ہے؟ قوم نوح تو مجرم رہی، مشرکین عرب مجرم رہے، اور آج یہ لوگ جو زبان سے کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کلمے کی تحقیق، اس پہ عمل آج تک بھی بعض مسلمان نہ کر سکے. کیا یہ مجرم نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، ترازو ایک ہے، یعنی کہ پچھلے قوموں کے لیے کچھ اور تھا، ان کی تو پکڑ ہوئی اور شدید ترین عذاب کی وعید سنائی گئی، اور آج کیونکہ یہ امتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر جو کچھ کرنا ہے تو کرتے رہے، مرضی ہے نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. ہاں، آسمان سے بجلی نہیں گرے گی، اس امت کا خاتمہ ایک جھٹکے میں نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ وعدہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، سبحان اللہ، اس امت کے لیے دعا کر کے گئے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دعا جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، ہر نبی نے مانگ لی سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ جانتے وہ کون سی دعا ہے، وہ کس لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھا. سید عائشہ آتی ہیں اور کہتی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شدید تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، مجھے اولاد دے. اپنی سب سے پیاری بیوی کے لیے بھی وہ دعا نہیں مانگی، خود تکلیف میں تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو تکلیف میں دیکھتے تھے، اس دعا کو سنبھالے رکھا. کس لیے سنبھالے رکھا؟ ہم جیسے مسکینوں کے لیے، حقیر و فقیروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے, ہر نبی کی ایک مستجاب دعا ہے جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, اور ہر نبی نے مانگ لی اپنی زندگی میں دنیا میں, اور ان کی وہ دعا قبول ہوئی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھا ہے قیامت کے دن, اپنی امت کے لیے جو کو آپ اصل میں دیکھا ہی نہیں. اور یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش, شفاعت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں, جو نہیں مانتے دار اسلام سے ہی خارج ہے, شفاعت کریں گے. اور ایک نہیں, رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آٹھ قسم کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لوگ ہم پر جھوٹ باندھتے, کہتے ہیں تو آپ سب کی شفاعت کے منکر ہیں, ہم تو کہتے ہیں آٹھ شفاعتیں, ایک نہیں, تم تو ایک مانتے ہو, ہم تو آٹھ قسم کی شفاعتیں مانتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. بہرحال سفارش کے نام پہ اور وسیلے کے نام پہ جو شرک عام ہو رہا ہے, جو سب سے خطرناک معاملہ ہے, اگر کوئی مسلمان اس شرک سے بچ سکتا ہے واللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے, اور جس سے نہیں بچ سکا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. تیسرے نمبر پہ نواقض اسلام میں سے دین کو گالی دینا, یا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا, یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا, یا دین کا مذاق اڑانا, یا قرآن مجید کا مذاق اڑانا, یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا, یہ بھی ردت ہے. اس میں دو آگے, گالی دینا اور مذاق اڑانا, دونوں جو ہیں. اور اس کی دلیل پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ میں, جنگ تبوک کے موقع پر بعض لوگ جا رہے تھے, ان میں منافقین بھی تھے, تو راستے میں بات کرتے کرتے ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جو قراء ہے, یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو آپ وسلم کے قریب ہیں, یہ پیٹو ہیں, کھانا پینا جانتے ہیں, اور بزدل ہیں, ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں, اور جب بات کریں تو جھوٹ ہی بولتے ہیں. غور کریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے, اور جا کہا رہے ہیں جہاد پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بعض منافقین بھی چلے گئے, وہ منافقوں کا یہی طریقہ ہے کہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں تاکہ صفے کمزور ہو اور مسلمان مغلوب ہو جائے. تو ایک صحابی نے سنا, دوڑتے ہوئے جاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. صحابی کے پہنچنے سے پہلے ساتویں آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اور یہ خبر ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, قل اب اللہ و آیاته و رسوله کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا تمہیں یہی ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ تو ملا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ملے ہیں مذاق اڑانے کے لیے, گالی دینے کے لیے؟ اب بہانے نہ بناؤ, بے شک تحقیق تم لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. پانچویں نمبر پہ ہے دین سے بغض کرنا, نفرت کرنا. یہ دو میں نے بتائی ہیں ابھی, گالی دینا اور مذاق اڑانا, یہ دو ہیں. دلیل ایک ہے, پانچویں نمبر پہ وہ اعمال جو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, دین سے بغض نفرت کرنا, اور جو بھی دین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس میں یاد رکھیں, ایک ہے دین والے سے, اس کی شخصیت سے نفرت کرنا, اس کی شخصیت سے نفرت کرنا کفر نہیں ہے لیکن حرام ضرور ہے. ایک شخص ہے داڑھی والا, داڑھی سے نفرت کرنا اور گالی دینا یہ کفر ہے, یاد رکھیں. داڑھی سے نفرت کرنا, بغض رکھنا, کوئی داڑھی نہیں رکھتا وہ گنہگار ہے, لیکن داڑھی سے نفرت کرنا, بغض کرنا جو ہے وہ دائرہ سے خارج کر دینا عمل ہے. عورت کا حجاب ہے, پردہ ہے, عورت سے اس کی اپنی شخصیت سے نفرت کرنا حرام ہے بغیر وجہ کے، اور پردے سے نفرت، بغض کرنا اور پردے کو ہی گالی دینا، یا پردے سے بغض رکھنا کہ یہ پردہ مصیبت ہے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ نفرت پردے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے نفرت کرنا کفر ہے، یاد رکھیں، یہ فرق جان لیں. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سورة محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اس چیز کو، اس چیز سے نفرت کی، بغض رکھا جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اکارت کر دیے، یہ بھی کفر کا ایک راستہ ہے. چھٹے نمبر پہ ہے، کافروں کو کافر نہ کہنا، یہ ان کے کفر میں شک کرنا. کافر تو کافر ہی ہیں، لیکن کافر کو کافر نہ کہنا، یہودی کافر نہیں ہے ہمارے بھائی ہیں، نصارہ کافر نہیں ہے وہ بھی مومن ہے، ہندو کافر نہیں ہے، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. یا ان کے کفر پر شک کرنا، یار کافر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، میں جانتا نہیں ہوں، تو پھر جانتے کیا ہوتے، کیسے مسلمان ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہودی کافر یا نہیں کافر، شک کرتے ہو، یہ شک کرنا بھی کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. ساتویں نمبر پہ ہے جادو، جادو کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. یہودی کہتے کہ جادو جو ہے وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں، جادو تو کفر ہے، اللہ کے نبی کیسے کافر ہو سکتے ہیں، تو اپنے جادو کو یعنی پاک کرنے کے لیے وہ کہتے، اگر جادو کفر ہے اور جادو بری چیز ہے تو پھر یہ برے تو نبی کر کے گیا جس کو تم نبی مانتے ہو، وہ تو اللہ کا نبی ہے، اگر جادو کفر ہے پھر نعوذ باللہ وہ بھی کافر ہے. اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا کہ جادو بری چیز ہے، کفر ہے، نہیں، تہمت نبی پہ لگا دی، عجب بات ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جواب فرمایا ہے، تا قیامت یہ قرآن مجید رہے گا اور لوگ پڑھتے رہیں گے، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. کیوں کفروا؟ شیطان کیوں کافر ہے؟ يعلمون الناس السحر، کیونکہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو جادو کرنے والا بھی کافر ہے، جادو سیکھنے والا جو سیکھتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ جادوگر کہانت بھی کرتا ہے شیطانوں کے ذریعے سے، کیونکہ جادو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک جادوگر اور ایک بڑے شیطان کے درمیان میں، اس کانٹریکٹ میں دونوں دو طرف مفادات ہوتے ہیں. جادوگر کہتے ہیں کہ تم میرے لیے جو مجھے مفاد چاہیے وہ میری مدد کرو، اور جو تم مجھ سے چاہتے ہو میں وہ کرتا ہوں. شیطان انسان سے چاہتا کیا ہے؟ کفر، اللہ تعالی سے دوری اور نافرمانی. شیطان تو دشمن ہے نا، ہمیشہ اس کے دشمن ہے انسان پہ. جب تک یہ انسان جہنم میں نہیں جاتا اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل نہیں ہوتا، شیطان جو ہے وہ سکون کی سانس نہیں لے سکتا. اس کا مشن ہے، اور اس کا یہ مشن بڑی آسانی سے جادوگر پورا کر رہے ہیں. شیاطین الانس جادوگر اور شیاطین الجن کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ جادوگر شیطان کو خوش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نافرمانی کر کے. یہی جادوگر جب یہ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے، واللہ ان کی جو حماموں کی کرسیاں ہیں ان گندگی سے نعوذ میں قرآن مجید نکالے گئے ہیں. قرآن مجید کے نسخے، اللہ تعالیٰ کی کلام کے نسخے، قرآن مجید کی آیات گندگی سے لکھنے والے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو زعفران سے لکھتے ہیں. یہ تعویذ جو آج موجود ہیں، جو یہ دعویٰ کر زعفران سے لکھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی کھول کے دیکھ کتنی بدبو ہوتی ہے، زعفران کی بدبو ہوتی ہے. کبھی ہم اسے کسی زعفران دیکھا بھی زندگی میں؟ کس نے دیکھا زعفران کیا ہوتا ہے، کیا اسے خوشبو ہوتی ہے؟ لیکن وہ صرف باطل سے مال لینا جانتے ہیں، ہم زعفران خریدیں گے اور بہت مہنگا ملتا ہے اور لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں. اور جادو آپ دیکھ سکتے ہماری امت میں کتنا پھیلا ہو، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹے یا بڑا کوئی مصیبت آتی دوڑتے ہیں جادوگر کے پاس, اور جادوگر اگر اپنی داڑھی نہ رکھے اور سر پہ پگڑی نہ رکھے تو کون اس کے پاس جائے گا؟ اور عجب بات ہے, بعض لوگ تو بالکل داڑھی منڈوانے والے ہیں, ہاتھ میں سگریٹ ہے یا حکا رکھا ہوا ہے اور کمرے میں تصویریں ہیں, نمازوں پڑھتے نہیں ہیں, کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, اللہ کے ولی جو ہے نا ان کو تو معافی ہے نا جو بھی کرے, اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیٹیاں اور بہنیں لے کے جاتے ہیں, ان بدکاروں کے پاس لے کے جاتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور جو گندگی وہ کرتے ہیں اور جو فساد برپا ہو رہا ہے امت میں ان جادوگروں کی وجہ سے, وہ تو اللہ تعالی جانتا ہے. اور جو کاہن کے پاس جاتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے, اور جو تصدیق نہیں کرتا 40 دن اس کی نماز نہیں, یعنی ہر طرف سے شر ہی شر ہے, محض جانا دیکھنا بھی 40 دن کی نماز نہیں. یہ نحوست ہے ان جادوگروں کی. ہاں نصیحت کے لیے جانا ہے, کوئی عالم پر علم جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی شخص شغلیہ جاتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں, میں مانتا تو نہیں ہوں, جیسے ہمارے بعض جوان ایڈونچر کو پسند کرتے ہیں, یا بھائی کون سا ایڈونچر ہے جو تمہیں 40 دن کی نماز سے محروم کر دے, یا نعوذ باللہ تصدیق کر لے تو دار اسلام سے خارج کر دے. اسی طریقے سے 8 نمبر پہ مظاہرت المشرکین, کافروں کی مدد کرنا, کافروں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف, اور ان کا ظہیر بن جانا, یہ عمل بھی دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور یہ اس لیے کرنا تاکہ مسلمان مغلوب ہو جائیں اور اسلام مغلوب ہو جائے اور کفر غالب ہو جائے. کیونکہ مدد دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو دنیا کے لیے مدد ہوتی ہے, دنیا کے معاملات میں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو مدد ہوتی ہے وہ کفر نہیں ہے, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. لیکن جو کافروں سے مدد مسلمانوں کے خلاف کی جاتی ہے تاکہ کفر غالب آ جائے, یہ ردت دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور اس کی دلیل میں سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی آیات اور سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا قصہ, مشہور قصہ صحیح بخاری مسلم میں, کہ سیدنا حاطب نے جب خط لکھا چھپ کے فتح مکہ کے موقع پر, مشرکین عرب کے نام خط لکھا اور ایک عورت کو دے دیا, اس عورت نے خط کو اپنے بالوں میں چھپا دیا, اس خط کو جب پکڑا گیا تو اس خط میں لکھا تھا, یہ خط حاطب کی طرف سے مشرکین عرب کے نام یہ خط ہے, جس میں لکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, حملہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی تم لوگ اپنے احتیاط کر رہے ہو. وہ فتح مکہ کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر کو چھپا دیا تھا کہ ہم اچانک حملہ کریں گے, نافرمانی ہو گئی. وہ یاد رکھیں اگر یہ خط وہاں پہ پہنچ جاتا اور وہ اپنی تیاری کر لیتے تو مسلمانوں کو قتل عام بھی ہوتا, لیکن جب اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو پھر فتح آسانی سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس قصے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا حاطب کو لے کے آئے, سیدنا عمر ساتھ تھے, تو عمر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں سر اس منافق کا سر قلم کر دوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حاطب کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے حاطب تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ ذرا غور کریں, اگر کفر ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمانوں کی کافروں کی مدد کر رہا ہوں مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمان کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. عام مسلمانوں کو بات نہیں ہو رہی, یہ عمل تم نے کیوں کیا حاطب؟ سر حاطب جواب میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل میں نے اسے نہیں کیا کہ وہ غالب ہو جائے, مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا, لیکن اور میں نے دین سے نفرت کی وجہ سے یہ عمل نہیں کیا, میں نے یہ عمل صرف اس لیے کیا ہے کہ میرے گھر والے مکہ میں رہتے ہیں, میں مکہ سے باہر سے تھا, مکہ میں آ کے رہا, پھر ہجرت کی تو میرے گھر والے وہیں پر ہیں, اور روزانہ کافر ان پر طرح طرح کے ستم اور طرح طرح کا عذاب اور تکلیفیں دیتے رہتے ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ میرا ایک احسان ہو جائے گا ان کافروں پر, فتح تو آپ کے ویسے ہی ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیا وہ تو پورا ہونا ہی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں خط کے ذریعے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب نہیں کرتے میرے بچے گھر والے محفوظ ہو جائیں گے. میرا مقصد تو یہ تھے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وضاحت ہوئی بات کی. اگر یہ عمل ظاہر نہیں کفر ہوتا تو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی, لیکن یہ جاننے کے لیے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اگر اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے تو پھر یہ کفر ہے, اگر اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہو تم اس پہ یقین ہے, لیکن دنیاوی کوئی فائدے کے لیے عمل کر رہے ہو تب یہ کفر نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تو کیا جانے, اللہ تعالی نے اہل بدر کے دل میں جھانک کر دیکھا ہو. پھر یہ فرمایا اے اہل بدر تم جو کرنا چاہتے ہو کرو, میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اور حاطب بدری صحابی ہے, جنگ بدر میں شریک تھے, اور سب سے بہترین صحابہ میں جب ذکر آتا ہے صحابہ کرام کا تو بدری صحابی ہے, سبحان اللہ. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ سیدنا حاطب سے کفر ہو گیا اور پھر جنگ بدر سے اس گناہ کی کفر کی معافی ہو گئی. میں نے ابھی درس کے آغاز میں ایک آیت بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لئن اشرکت لیحبطن عملک, اور شرک کفر ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے میں تیرے بھی عمل اکارت کر جاؤں, تیرے بھی اعمال سارے کے سارے اکارت ہو جائے. اگر ایک نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی شرک اور کفر کی وجہ سے تو پھر ایک صحابی کی جنگ بدر کیا کام آ سکتی ہے اس کے کفر کرنے کے بعد. بہرحال یہ نواقض اسلام ہیں اور بھی ہیں, جیسے کہ دین سے منہ موڑنا, اعراض کرنا, شرک, ان ردت کے علاوہ جو نواقض, جو اعمال کو باطل کر دینے والے چیزیں ہیں. میں جلدی سے ان کا ذکر کر دیتا ہوں, وقت بہت کم باقی رہ گیا ہے. ردت کے بعد دوسرے نمبر پہ, اب یہ سارے چیزیں ایک نمبر پہ ہیں جو میں نے ردت کی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوسرے نمبر پہ جو اعمال کو باطل کر دینے والی چیزیں ہیں, دل میں بغض اور نفرت رکھنا مسلمان بھائیوں کے لیے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں, اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے اعمال کے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں. ان کے اعمال کو روکا جائے جب تک یہ اپنے ان اعمال سے توبہ نہیں کرتے. شرک کی بات تو ہم نے کر لی ہے, بغض و نفرت, ارے اعمال بھی کیے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ابھی رمضان گزرا ہے الحمدللہ, بہت اچھے اعمال کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ابھی بھی روزے ابھی لٹکے ہوئے ہیں, پہنچے نہیں ہیں. یہ نمازیں جو پڑھنا یہ بھی ابھی تک پہنچی نہیں ہے, یہ اعمال ابھی نام اعمال میں درج ہوئے نہیں ہیں. کیوں؟ دل میں بغض و نفرت ہے. یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, بغض و نفرت کی بات میرے بھائیوں. رشتہ داروں سے بغض و نفرت کرنا اس سے بڑا جرم ہے, قریبی رشتہ داروں سے بغض و نفرت کرنا اس سے بڑا جرم ہے, اپنے بھائی اور بھائیوں سے بغض و نفرت کرنا اس سے بڑا جرم ہے, اور والدین سے بغض و نفرت کرنا اس سے بڑا جرم ہے. والدین سے کوئی نفرت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے دل میں, جو ایسے لوگ ہیں, اور واللہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا پر بوجھ ہے, اس زمین کے اوپر بوجھ ہے. والدین سے کوئی نفرت کرتا ہے. قرآن مجید نے والدین کے لفظ کے ساتھ احسان کے لفظ کو جوڑ دیا ہے, وبالوالدین احسانا احسانا احسانا, احسان کے لفظ کیوں ہے بار بار؟ اگر دنیا میں کوئی لوگ حسن سلوکی کا حق رکھتے ہیں وہ والدین ہیں. تو بغض و نفرت عام مسلمانوں سے عمل کو روک دیتا ہے, تو پھر والدین سے بغض و نفرت, رشتہ داروں سے بغض و نفرت کرنا, میں کیا کہوں اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتے کو سمجھیں, جوڑیں, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کریں اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں. تیسرے نمبر پہ ہے پہلے ردت ہے، دوسرا بغض و نفرت ہے، تیسرے نمبر پہ ہے ریاکاری. الریا یعنی عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، لیکن اس عبادت کو خوبصورت کرنا ہے، مزین کرنا ہے لوگوں کے لیے. اگر یہ عبادت بنیادی طور پر غیر اللہ کے لیے ہوتی تو شرک ہوتا، لیکن عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، نماز اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے. لیکن جب کوئی شخص دیکھ رہا ہو نماز لمبی کر دیتے ہیں، نماز خوبصورت کر دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں ارے کتنا خوبصورت عبادت کرنے والا شخص ہے، اور اس کی نماز کتنی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی تلاوت اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ میری آواز خوبصورت اس لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ ریاکاری ہے. اور اس کے نام اعمال میں تلاوت قرآن کا اجر و ثواب لکھا نہیں جائے گا، یہ عمل لکھا نہیں جائے گا، محروم رہے گا. نماز سے بھی محروم، قرآن کی تلاوت سے بھی محروم. اگر جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے، لیکن صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ کہے بہادر ہے، تو اس کے نام اعمال میں جہاد کا ذکر تک نہیں ہوگا، اگر جو اپنی جان بھی قربان کیوں نہ کر دے. چوتھے نمبر پہ ہے المن والاذى، اعمال کو باطل کر دینے والی چیزیں. المن والاذى، اور المن والاذى کے تعلق سے یعنی کسی پر احسان کر کے اس احسان کو جتلانا اور اس کو اذیت دینا. کسی کی مدد کی ہے تو کیوں ڈھنڈورا پیٹتے ہو؟ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ پر احسان کرے، پھر لوگوں میں عام کرتا پھر ہو کہ یار دیکھو میں نے اس پر احسان کیا ہے، وہ تو میرے احسان کے میں دبا ہوا ہے، یا جہاں پر بیٹھے ہوں اس کو اگر کوئی جوتا بھی دیا تمہارا جوتا بڑا خوبصورت ہے، پھر دیا کیوں بیچارے کو؟ اسے بہتر نہ دیتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات اپنے خیرات کو باطل نہ کرو، اکارت نہ کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. یاد رکھیں آج تم دینے والے ہو محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کل الٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ حالات ایسے نہیں رہ جاتے، بہت بڑے بڑے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے آسمانوں سے، زمین کی گہرائی میں جا کے گرے ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ مال دولت جب بینک کو بیلنس باز ہو کہتے ہیں اتنی مالیں گن نہیں سکتے ہم، ایک وقت آتا ہے کہ ان کو ایک ریال دینے والا کوئی نہیں ہوتا. کیسے ہوتا ہے جو دیتا ہے بے حساب پھر لیتا بھی بے حساب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. چھٹے نمبر پہ ترک الصلاح، نماز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جسے نماز کو ترک کر دیا چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اور ہم جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کے تعلق سے ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہیں، اور خاص طور پہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، صحیح بخاری میں، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا یعنی بغیر عذر شرعی کے، اس شخص کا عمل اکارت ہو گیا، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز کو ترک کرنا کفر ہے. اور اس حدیث سے بعض علماء نے یہ بھی پیغام لیا ہے کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی وہ دار اسلام سے خارج ہے، ایک نماز. یہاں پہ صلاۃ العصر کا ذکر آئے، صلاۃ العصر ایک نماز ہے، جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو میرے بھائیو نماز، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں، نماز کی کیا جگہ ہے؟ ہمارے دل تو بھرے ہیں بہت ساری چیزوں سے، ہر چیز کی جگہ ہے، اللہ کے نماز کی جگہ بھی اس کے اندر پیدا کر دیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھتے جیسے سر پہ پتہ نہیں 100 کلو کا کوئی پتھر رکھا ہو، بس یہ اتارنا ہے مشکل سے. وہ کریم تو نماز قبول کر ہی لیتا ہے اگر اس نماز کے ارکان، شروط، ارکان، واجبات پورے ہوں. لیکن کیا اس نماز کا اجر ملا کہ نہ ملا؟ ٹھیک ہے نماز قضا تو نہیں کریں گے، لیکن اس نماز سے ہمیں کچھ فائدہ ہوا، ہماری زندگی تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سوال یہ ہے. نماز تو برائی بدی سے روکتی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں برائیں بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اس مطلب خلل ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ساتویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، التعلی علی اللہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ معروف حدیث میں آیا ہے کہ دو لوگ تھے، دو شخص تھے، ایک نیک اور فرمبردار تھا، صالح تھا، اور دوسرا گنہگار تھا، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا تھا. تو نیک اور صالح شخص اس کو ہمیشہ نصیحت کرتا رہتا، اور وہ شخص باز نہ آتا. تو ایک مرتبہ اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہہ ڈالا کہ جا، تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اب یہ اچھا انسان اس برے انسان کو کہتا ہے، اس برے شخص کو کہتا ہے، جا تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند آئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یہ کون ہے جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ جا، میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور تیرے سارے عمل اکارت کر دیے. ایک لفظ نے، ایک جملے نے زندگی ساری کی کمائی کو، جو بھی عمال صالحہ تھے، ضائع ہو گئے، ایک جھٹکے میں اکارت ہو گئے. اور وہ جو نافرمان تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ فرما بردار بن گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید نہ ہو. اگر آپ کا بیٹا بھی نافرمان ہے، آج بات نہیں سنتا، اس کے لیے دعا کریں اور رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر دیکھیں. اور واللہ والدین کی دعا جو ہے نا، جیسے ایک روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ والد کی دعا رد نہیں کرتا. والدین کی دعا، میں سمجھتا ہوں ہر بچے کے لیے، اولاد کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے. جن اولاد کے لیے والدین دعا کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں. اگر آج ہمیں کچھ اور نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو. اگر میری تربیت میں کوئی غلطی ہوئی، میرے بچے نے کوئی نافرمانی کی، نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کو میں نصیحت کرتا رہوں. کیونکہ دو راستے ہیں، گھر سے نکالنا ایک راستہ ہے جو آسان راستہ ہے، مشکل راستہ کہ گھر میں رہ کر اسے بار بار سمجھانا، اس کی غلطیوں کو بھی دیکھنا، اس کو سمجھانا بھی، کبھی ڈانٹنا ہے، کبھی پیار کرنا ہے، کبھی قریب کرنا ہے، کبھی دور کرنا ہے، لیکن گھر میں رہنا ہے. اگر میں اپنے پیاروں کو نہیں سدھار سکتا، کہ بگڑا ہوا معاشرہ میرے پیاروں کو کہاں سدھار سکتا ہے؟ سچ بات ہے، بعض لوگ یعنی آسان راستہ گھر سے نکال دیا، پھر وہی دوست آ کے مل گئے. اگر آپ اس کو کسی فاضل شخص کے حوالے بھی کر دیتے ہیں، وہ اس کو نہیں کہ بان تو نہیں مان سکتا. 24 گھنٹے کہاں وہ کوئی دوست آ کے مل گیا، دیکھے تمہارے والدین، دیکھا کتنا ظالم ہے تمہارا باپ، میں کہتا تھا پہلے سے بھی، کہتا تھا پہلے سے بھی تمہیں، اب اچھا ہوا، اب میری بات سمجھ آئی کہ نہیں، دیکھ گھر سے نکال دے کہ نہیں نکال دیا، دیکھو تمہیں تکلیف پہنچی کہ نہ پہنچی. یہ ہوتے ظالم والدین، پہلے سے کہتا ہمارے ساتھ آ جاؤ. ہمارے ساتھ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ایسے اچھے بچوں کو جو لوگ لے لیتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہیروئن کے نشے صرف کرتے نہیں ہیں، ہیروئن بیچنے والے بھی بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو سب کو محفوظ فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک و فرما بردار بنا دے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے فرما بردار بنا دے. نمبر 7، وہ چیز جو عمل کو باطل اکارت کر دیتی ہے، مشاقت اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرنا، ان کے آگے بڑھنا، مخالفت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ آیت نازل ہوئی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم بیٹھے ہوئے تھے, تو وفد آ رہے تھے باہر سے. ایک وفد آیا, اس وفد کا امیر کسی کو بنانا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق سے مشورہ لیا. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں فلاں شخص کو ان کا امیر بنا لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ اس یہ وفد ہے, اس کو امیر کس کو امیر بنائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک شخص کا نام لیا. سیدنا عمر نے دوسرے شخص کا نام لیا. پھر سیدنا عمر فرماتے سیدنا ابوبکر کو آپ نے اس لیے دوسرا نام لیا کسی اور شخص کا, آپ میری یعنی مجھ سے مخالفت کرنا چاہتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا میں آپ سے مخالفت نہیں کرنا چاہتا, میں نے آپ نے صرف رائے دی ہے. ذرا غور کریں الفاظوں کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور یہ دو صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں, صرف یہ باتیں ہوئی. یہ آیت نازل ہوئی ہے, ذرا آیت پہ غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول, ایک تو آوازیں بلند آپس میں نہ کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آوازیں بات نہیں کرنی. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, جیسے کہ تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو بلند آواز میں. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے سارے سارے عمل اکارت ہو جائے, تمہیں شعور تک نہ ہو, تمہیں پتہ ہی نہ چلے, تمہارے سارے عمل اکارت ہو جائے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ یا الذین آمنوا سے کون مراد ہے؟ اس امت کے دو سردار سو بکر صدیق سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. جب یہ آیت نازل ہوئی اور سنا ہے سو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس دن کے بعد جب بھی بات کرتے تو سرگوشی میں کرتے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ابوبکر تم کیا کہہ رہے ہو, ذرا اونچی آواز کو کیا کہہ رہے ہو. لا تجهروا له بالقول, ایک مرتبہ سنا زندگی سے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی بات کرتے دھیمی آواز میں کرتے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی زندگی میں نہیں, دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, سیدنا عمر دور بیٹھے آواز ان کے کانوں میں آ گئی, دونوں کو بلایا کہ دیکھو تم لوگ کون ہو؟ کہتے ہم مسافر ہیں باہر سے ہیں. کہتے کہ تم یہیں کیوں ہوتے, تمہیں ابھی سبق سکھاتا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کر تم لوگ یہ اونچی آواز میں بات کرتے ہو؟ کیا تم نے سنی اللہ تعالیٰ کہ یہ فرمان یہ آیت پڑھ کے سنائی ان کو؟ اور آج کتنی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے, حدیث صحیح حدیث ہے, صرف آواز ہی بلند نہیں کرتے, فوراً دو لفظ جھٹلا دیتے, ہم مانتے نہیں اس حدیث کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سے آگے بڑھنا کتنے بڑا جرم ہے. اور ایک صحابی تھے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے, بڑی بلند آواز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھتے تو بلند آواز میں کوئی باتیں کرتے رہتے. کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں, تو صحابہ کرام کو یہ دیکھیں کہاں گئے ہیں, گھر میں گئے تو رو رہے تھے. جب صاحب نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میرے سارے عمل اکارت ہو گئے. ارے کیا ہوا؟ کہتے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جب سے نازل ہوا تو مجھے یوں لگا یہ میرے لیے ہے اور میرے سارے عمل اکارت ہو گئے ہیں, کیونکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کیا کرتا تھا, اگرچہ اجازت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہوئی تھی. اب ایک شخص خطبہ دینا ہے لوگوں کو, اب دھیمی آواز میں کہاں کون سنے گا؟ جب بلند آواز سے خطبہ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے, میری آواز بلند ہو گئی, مجھے خبر نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں, میرے عمل اکارت ہو گئے. وہ صحابی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سو جا کے کہو کہ تمہارے عمل اکارت نہیں ہوئے, تم تو ان لوگوں میں سے ہو جو جنت میں داخل ہوں گے, جنت کی خوشخبری تھی ان کی زندگی میں. سبحان اللہ, ہمارے اعمالوں کا کیا حال ہے؟ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ایک ایک آیت سنتے صحابہ اور سمجھتے کہ میں ہی پہلا مخاطب ہوں, ہم کہتے میں نہیں ساتھ والا مخاطب ہے, یہ میرے بارے میں بات نہیں, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, یہ فرق ہے. صحابہ کرام سے آداب سیکھ لیں, قرآن مجید کے سننے کے آداب بھی ہیں, ان میں سے ایک ادب یہ ہے وہ انستو تو جانتے ہیں ہم, اس پہ جھگڑتے بھی ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو انصات کرنا ہے, سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی نماز میں, اس پہ جھگڑتے رہتے ہیں. کبھی پتہ چلا کہ انصات ہوتا کیا ہے, انستو کا معنی کیا ہے, اس پہ کبھی عمل بھی کیا ہے, کر کے دیکھیں پتہ چلے یہ تعارف کیوں ہے. انستو تو ہے لیکن سمجھ, جیسے کہتے ہیں کک کی سمجھ بھی نہیں ہے, کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, بس انصات ہی کرنا ہے. سبحان اللہ, یہ صحابہ ہے, آیت عام ہے, مقصود بھی نہیں ہے صحابی. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, سید اللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, یوں پاؤں اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی اجلس, بیٹھ جاؤ دروازے میں بیٹھ جاؤ. اب ایک پاؤں دروازہ کس طرف, دوسرا پاؤں دروازہ کس طرف, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کسی اور کو, ان کے کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, ادھر ہی بیٹھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, دیکھا دروازے میں, گیا آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے تو فرمایا تھا بیٹھے, آپ کو نہیں کہا تھا, کسی اور کو کہا تھا, پھر اٹھ کے آ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں فرما برداری, اسے کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دل سے اتباع ہوتی ہے, قدموں سے, ہاتھوں سے, پاؤں سے, صرف آنکھوں سے نہیں ہوتی. جب دل متبع ہو جاتا ہے, جب دل کا سر جھک جاتا ہے, تو پھر ایسے نمونے سامنے آتے ہیں, ہمارے جیسے نہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آٹھویں نمبر پہ, گھر میں کتے کو پالنا. اس سے بھی اعمال پہ ضرب پڑتی ہے. صحیحین میں سے بخاری مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے کتے کو پالا ہے روزانہ اس کے اعمال میں سے کمی ہوتی ہے ایک قیراط کی, روزانہ ایک قیراط کی کمی ہوتی ہے. اور دوسری روایت میں قیراطان کا لفظ ہے, دو قیراط کی کمی ہوتی ہے, سوائے چوکیداری اور جو شکار ہے اس کتے کے, کوئی شکار کا کتا پالتا ہے شکار کے لیے, یا کوئی چوکیداری کے لیے کتا پالتا ہے, اس کی تو اجازت ہے. لیکن کتے کو پالنا ہے صرف کتے کو پالنے کے لیے, اور عجب بات ہے, بعض لوگ تو عجیب و غریب کتے لے کے آتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں مجالس میں, میرا کتا جو ہے اتنی ہزار ڈالر کا ہے. وہ کہتے ہیں اتنی ہزار ڈالر کا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض کتے تو یعنی بیس ہزار اور تیس ہزار ڈالر سے بھی زیادہ لوگ لیتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں, اور مجالس میں فخر لوگ کرتے ہیں. جانتے ہو کہ اس کتے کا گھر میں رہنا اعمال میں سے کتنے عمل کم ہوتے ہیں, اور ایک قیراط کا معنی ہے جانتے ہیں, احد کا پہاڑ. دیکھا احد کا پہاڑ, قیراط یعنی پہاڑ جتنا, روزانہ پہاڑ جتنے, پہاڑ کے برابر اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور اس کو خبر ہی نہیں ہے, وہ گھر میں کتا پل رہا ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. نویں نمبر پہ, وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی رہتی ہے اور زبان درازی کرتی رہتی ہے. ہمارے بہنیں بھی سن لیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, کہ جو عورت زبان درازی اپنے شوہر سے کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے تعلق سے فرماتے ہیں, کہ ان کی نماز, ایسے عورتوں کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی. جو نمازیں پڑھ رہی ہیں, اب نماز اگر کانوں سے اوپر نہیں جاتی, نام اعمال میں درج نہیں ہوتے, تو پھر باقی اعمالوں کا کیا کہنا. کلمہ شہادت کے بعد نماز دوسرا رکن ہے ارکان اسلام میں سے, اگر وہی نام اعمال میں نہ شامل ہو بلکہ کانوں سے تجاوز نہیں کرتی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے آگے نہیں جاتی, دوسری بات میں کانوں سے تجاوز نہیں کرتی. ان میں سے ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے, جب تک واپس نہیں آتا اس کی نماز کانوں سے تجاوز نہیں کرتی, اور دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی رہتی ہے اور زبان درازی کرتی رہتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے, اس وقت تک اس کی نماز اس کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی. اور اسی حاکم روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. دسویں نمبر پہ تقدیر کا انکار کرنا. تقدیر کا انکار کرنا ویسے کفر ہے کیونکہ ارکان ایمان میں سے ہے, لیکن تقدیر پر ایمان کے تعلق سے خاص روایات بھی آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. العاق لوالدیہ, جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. والمنان, جو احسان جتلاتا رہتا ہے. اور تیسرے نمبر وکاذب بالقدر, وکذاب بالقدر, اور تقدیر کا, تقدیر کو جھٹلانے والا, تقدیر کا منکر جو ہے. اسے اپنے مسند میں روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. گیارہویں نمبر پہ دین میں بدعت ایجاد کرنا. بدعت دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا نام ہے, اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل شریعت میں نہ ہو وہ شخص مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. وہ دوسری بات من عمل عملا, جس نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, اور بعض بارہویں نمبر پہ بعض صحابہ کے نزدیک سود خوری بھی عمل کو اکارت کر دینے والا عمل ہے. جیسے کہ سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ سیدنا زید بن ارقم صحابی جو ہیں رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو بیچا ادھار پہ 800 درہم کا, پھر اسی شخص سے 600 درہم کا خرید لیا. سید عائشہ کو جب خبر ملی فرماتی ہیں اگر واقعی اس نے ایسا کیا ہے تو اس نے جو جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس سب کو, اس جہاد کو اکارت کر دیا ہے, اور اس کا وہ جہاد ضائع ہو گیا. یہ جو طریقہ خرید و فروخت کا, اس کے کہتے بیع العینہ, جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. بیع العینہ یہ طریقہ خرید و فروخت ہے. آپ حقیقت صورت دیکھیں ذرا کہ ایک گاڑی ہے, آپ کو گاڑی نہیں چاہیے, آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, ادھار کوئی دیتا نہیں آپ کو, تو آپ ایسا کرتے ہیں وہ گاڑی جو ہے آپ بیچتے ہیں ایک شخص کو, کہتے ہیں گاڑی جو ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں 30,000 ریال کی, اور 30,000 مجھے تم بعد میں دینا. ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے, اسے کوئی ادھار نہیں دیتا, وہ شخص جاتا ہے ایک گاڑی والے کے پاس, کہتا ہے مجھے پیسے نہیں دیتا وہ, تو کہتا ہے ٹھیک ہے گاڑی میں خریدنا چاہتا ہوں, کتنے کی دو گے مجھے؟ کہتا ہے گاڑی میں آپ کو دوں گا 30,000 ریال کی اور ادھار پہ. کہتا ہے ٹھیک, گاڑی لے لی اس سے اور پھر اسی شخص کو گاڑی واپس کر دی 20,000 کیش لے کے. اس سے 20,000 اس نے لیے اور واپس کتنے دینے ہیں؟ 30,000 دینے ہیں. حقیقت صورت کیا ہے؟ اس نے ادھار جو ہے قرض 20,000 لیا اور واپس کرے گا 30,000, تو گاڑی بیچ میں صرف ایک صورت ہے, حقیقت اس کی نہیں ہے. نہ اس نے گاڑی لی, گاڑی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, صرف باتوں میں 30,000 کی میں نے خریدی, پھر 20,000 کی بیچ دی, گاڑی ادھر ہی کھڑی ہے. تو اصل اسے کہتے بیع العینہ. اور یہاں پر جس صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو پیسے کی ضرورت تھی، جیسے کہ واہر اس روایت سے کہ 800 کا غلام بیچا، پھر اسی غلام کو خرید لیا 600 درہم کا. سید عائشہ فرماتی ہیں یہ یعنی اگر ایسا ہے تو پھر ان کا عملی کارت ہو گیا. کیا کوئی صحابی سے ایسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بات نصوص کو سمجھنے کی ہے، اور بعض لوگوں کو بعض مسائل کی سمجھ نہیں آئی، اور صحابہ بھی بشر ہیں اور ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اور اس روایت میں جب ایک صحابی سے غلطی، دوسرے صحابی اس کی فوراً اصلاح کر دی ہے، اور جب ان کو اس چیز کی خبر ملی تو فوراً توبہ کر لی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معصوم نہیں ہیں. نصوص کو سمجھنے میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، یا تو روایت ملی نہیں، اگر ملے تو اس کو سمجھنے میں بھی کہیں پر کوئی فرق پڑ جاتا ہے. اور یہ اور ایک قاعدہ ہے کہ صحابہ کرام کا قول یا عمل حجت ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حجت ان دو شرطوں پہ ہے، نمبر ایک قرآن و حدیث سے ٹکرائے نہیں صحابی کا قول یا عمل، یا دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے، تب تو قابل حجت ہے، جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں. اور یہاں پر ایک صحابی دوسرے صحابی کا عمل کو کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث سے بھی ٹکرا رہا ہے. واللہ اعلم. یہ چند اہم چیزیں تھیں، مبطلات الاعمال، میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ ابھی رمضان گزرا ہے اور ابھی حج آنے والا ہے، تو جو گزرے رمضان کو تو واپس نہیں لے کے آ سکتے ہم لوگ، جو اعمال ہم کر چکے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، نہ میں اعمال میں درج ہوئے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم نے کیا کیا. اگر ان چیزوں میں سے جن کا میں نے ذکر کیا تقریباً 20 کے قریب ہیں تفصیل سے، اگر ان چیزوں سے ہم دور ہیں تو انشاءاللہ نام اعمال میں اعمال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ گئے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ابھی تک ہماری زندگی میں موجود ہے، یا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، یا کوئی بدعقیدگی موجود ہے، تو اللہ ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے توبہ کریں اور اپنے اعمال کو ان چیزوں سے محفوظ کریں جو اعمال کو باطل کر دیتی ہیں، تاکہ آئندہ آنے والے دن بہترین دن ہیں. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے سب سے بہترین دن ہیں. والفجر وليال عشر، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مقصود ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. ان پہلے 10 دنوں میں جو حج کرنے والے ہیں ان کے بھی بعض احکام ہیں، جو حج نہیں کرنے والے ان کے لیے بہت سارے خیر اور عافیت کے اعمال ہیں. اگر ہم ان مبتلات الاعمال سے نہیں بچ سکتے تو پھر آنے والے دنوں میں بھی اگر یہی ہمارا طرز عمل رہا تو پھر نام اعمال تو کورا ہی رہے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امنف عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے، اور ہر مبتلات الاعمال جس کا ہم نے ذکر کیا یا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے، اور ہمارے اعمال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان اعمال کے بدلے محض اپنے فضل و کرم کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کیا سجدے میں قرآن کی آیات پڑھی جا سکتی ہیں جو دعائیں ہیں؟ جی ہاں، سجدے میں منع کیا گیا قرآن مجید کی تلاوت سے، لیکن اگر آپ یا کوئی شخص سجدے میں دعا کرتا ہے اور آیت پڑھ کے دعا کرتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ معانت تلاوت سے ہے، دعا سے نہیں ہے. بلکہ دعا کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی جب دعا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے. فاکثر من الدعاء، سجدے کرنے میں بہت ساری دعائیں کیا کرو، یعنی مثال کے طور کوئی شخص سجدے میں کہنا چاہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ آیت کریمہ ہے، سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ قرآن کی آیت ہے لیکن دعا ہے، سجدے میں کرنا جائز ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ دعا پڑھنے سے کیا اگر کوئی ہم پر جادو کرتا ہے یا کوئی بھی پریشانی ہو ظاہر ہو جاتی ہے اللہ کی رضا سے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس جملے کے تعلق سے میں نہیں جانتا کہ اس سے کچھ جادو ظاہر ہو جاتا ہے یا کوئی پریشانی ہو تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے, کون سی پریشانی ہے اس کی دلیل میں نہیں جانتا ہوں. ہاں یہ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ ایک طریقہ ہے. رقیہ شرعیہ میں قرآن مجید کی آیات ہیں, جن آیات میں جادو کا ذکر ہے, جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, جن آیات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, جن آیات میں اللہ تعالیٰ سے استعاذہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت, اللہ تعالیٰ سے توبہ کے الفاظ ہیں, ان آیات جو ہے ان یہ آیات اور صورتیں جو ہیں ان کو پڑھنے سے جادو کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو انسان پر جس پہ جادو ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کا علاج ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکن ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ شفا دے دے, لیکن جیسے کہ ہم ڈاکٹروں سے علاج لیتے اور صبر کرتے ہیں, ہمیں رقیہ شرعیہ پر بھی صبر کرنا ہے. ہم ڈاکٹروں کا علاج تو دو دو تین تین سال بھی کھاتے ہیں اور مسلسل کھاتے ہیں, رقیہ شرعیہ تین دن سے زیادہ نہیں کر سکتے, ہم تھک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یقین ہے کہ اس دوائی سے ہمیں شفا ملے گی اور یہاں پر ہمیں شک ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہمیں شفا ملے گی. تو اپنا یقین مضبوط رکھیں رقیہ شرعیہ کے الفاظ جو ہیں, سورۃ الفاتحہ شفا, آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں, جادو کی آیات جو سورۃ الاعراف میں ہیں, جادو کی آیات جو سورۃ طٰہٰ میں ہیں, اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, سورۃ الاخلاص الفرق والناس, اگر یہ چیزیں پڑھ لی جائیں تو اس میں انشاءاللہ خیر و برکت ہے. بکس کے تعلق سے جی,
میں ایک شخص کو ریزلٹس میں کچھ غلط کیا, میں نے تو معاف کر دیا, مگر اب جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہی چیز یاد آتی ہے اور میں اسے منہ پھیر لیتا ہوں, تو یہ کیا بکس کے اس میں آئے گا؟
بھائی یہ سوال ہے کہ بغض و نفرت کے تعلق سے ایک شخص نے میرے ساتھ برا کیا اور برا انسان ہے, برا ہی کرتا رہتا ہے, میں نے تو اسے معاف کر دیا, لیکن جب دیکھتا ہوں مجھے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کیا یہ بھی حدیث میں شامل ہے کہ میرے عمل جو ہیں وہ نہ میں درج نہیں ہوں گے اور رکے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیں بغض و نفرت کے تعلق سے یہ ولا اور برا کا مسئلہ ہے. مسلمانوں سے ہم بغض رکھیں یا محبت کریں, مسلمانوں سے بنیادی طور پر محبت کی جاتی ہے ہر مسلمان سے, اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو موحد ہو مشرک نہ ہو, کیونکہ شرک سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان, اور متبع سنت ہو. جو موحد ہے اور پھر مسلمان, مسلمان سے محبت کرنا توحید ہے, ایمان ہے, وہ فرما برداری ہے. مسلمانوں سے مسلمان دو قسم کے ہیں, ایک وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے, اگر کرتے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں, ایسے مسلمانوں سے جو موحد متبع سنت مسلمان ہیں, اگر کبیرہ گناہ کرتے پھر توبہ طائب ہو جاتے, ان کے ساتھ ہماری مکمل محبت ہے, فرض ہے ان سے محبت کی جائے اور مکمل محبت کی جائے, ان سے نفرت کرنا جرم ہے, جائز نہیں ہے. جو ان سے نفرت کرتے وہ اس وعید میں شامل جو حدیث میں آیا ہے. اور دوسرے قسم کے مسلمان وہ جو موحد ہیں متبع سنت ہے لیکن کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں, شراب پینا, سود کھانا, یا والدین کی نافرمانی کرنا, گالی گلوچ دینا, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, یہ سارے اعمال یا ان میں سے کچھ اعمال وہ لوگ کرتے اور توبہ بھی نہیں کرتے, ایسے لوگوں سے اتنی محبت ہے جتنی ان کا ایمان ہے اور اسلام ہے, اور اتنی نفرت ہے جتنا وہ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں. کیا ممکن ہے کہ ایک شخص کے دل میں محبت بھی ہو نفرت بھی ہو؟ نہیں ممکن. ممکن ہے. صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر 50 مرتبہ حد قائم کی شراب پینے کی. 50 مرتبہ شراب پیتا تھا, پکڑا جاتا تھا, حد قائم کی جاتی تھی, کوڑے مارے جاتے تھے, پھر پیتا تھا, پھر کوڑے مارے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا, ارے کیسا انسان ہے یہ, یہ کوڑے کھاتا رہتا ہے, اسے عقل نہیں آئی. یعنی اس کی مذمت کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. اب اس شخص کے دل محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس شخص پر حد بھی قائم کی جاتی ہے, کوڑے بھی مارے جاتے ہیں. جب اسے کوڑے مارے جاتے ہیں, محبت کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں, تو اس سے اتنی نفرت جتنا اس نے یہ نافرمانی کی ہے, اور اتنی اس سے نفرت کی جاتی ہے, اتنی اسے سزا دی جاتی ہے. اور جو اس کا ایمان باقی ہے, جو اس کی توحید ہے, جو اس کی سنت ہے, اسے تو ہم محبت کرتے ہیں. ایک شخص آپ پر ظلم کرتا ہے دنیا کے معاملات میں, آپ کا جو شرعی طریقہ ہے آپ اسے عدالت میں لے جائیں, اپنا حق لے لیں, یا اسے معاف کرنا ہے معاف کر دیں. یہ کہ حق بھی نہیں لینا, معاف بھی نہیں کرنا, اور بغض و نفرت بڑھتی جا رہی ہے, یہ طریقہ نہیں. شرعی طریقہ اپنائیں, اپنے دل کو مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رکھیں. ان کی بعض لوگ مظلوم ہوتے ہیں اور قیامت کے دن سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں, دنیا میں مظلوم ہے وہ. وہ کیسے کہ قیامت کے دنیا میں, اب مثال کے طور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو تنخواہیں نہیں ملی, دو دو مہینے گزر گئے, تین تین مہینے گزر گئے, اب ظلم ہے ان پر, کیسے گزارا کریں. تو کیا کرتے ہیں, روز مرہ زندگی کے میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ, یار یہ فلان شخص جو اس نے ہمارا حق کھایا ہے, یہ بہت بڑا برا انسان ہے, یہ ظالم انسان ہے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو غیبت کرتے رہتے, ایک مجلس میں, دوسری میں, تیسری میں, دسویں میں. تو غیبت کرتے 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 دنیا میں تو محروم رہا, چلا گیا کسی اور جگہ میں نوکری مل گئی, وہ بھول گیا نام اعمال میں درج ہو چکا ہے, اور پھر کسی اور سے بھی یہی تعلق ہے, اس کے ساتھ بھی یہی بغض رکھنا ہے اور غیبت کرنے. قیامت کے دن وہ شخص آئے گا جو دنیا میں ظلم کے گربان پکڑ کے آئے گا, اس جو دنیا میں مظلوم تھا, کہ اس کا جرم اس سے بھی زیادہ تھا. وہ تو تائب, اس نے تو توبہ کر لی تھی, اس نے حق دینا ہے وہ تو دے گا, لیکن جس نے غیبت کی ہے قیامت دن وہ بھی اس ظالم کے صف میں کھڑا ہوگا. سبحان اللہ, اگر ظالم نے جو دنیا میں ظالم توبہ نہیں کی تو اس کو سزا تو ملے گی, کھڑا ہے وہ. اگر اللہ تعالیٰ سے عدل انصاف کرنا چاہے, اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے اپنے فضل و کرم سے, تو اللہ تعالیٰ کی مرضی, تو وہ کھڑا ہے ظالم, یہ مظلوم اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور تعجب ہوگا, ارے میں تو مظلوم تھا, میں ظالم کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں. اسے کہا جائے گا جو بھی تم نے غیبت کی ہے اور جو تم نے اس کے خلاف باتیں کی ہیں, تم بھی جرم اس کے برابر ہو, بلکہ اس سے بھی بڑھ گئے جرم میں. تو بغض و نفرت سے اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں, اس میں کوئی خیر نہیں ہے.
شیشا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو معاف کر دیا, میں نے ذہن میں, مگر جب بھی اس شخص کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں وہی جو اس نے
نہیں, جب بھی آپ شخص کو دیکھتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے, یہ طبعی ہے, یہ طبعی ہے دل میں. ظاہر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان دیکھتا نفرت ہو جاتی ہے,
مجھے پتا ہے اس چیز کے بارے میں,
لیکن آپ فوراً دل کو صاف کر دیں.
صاف کر دیا
جی, وہ صاف کرتے رہے,
کرتے رہتے
ہیں. ہاں اچھی بات ہے, بالکل اچھی بات ہے.
نظر پڑتی ہے سامنے تو وہی چیز یاد آتی کہ اس نے مصرا اس طرح سے بدتمیزی کی تھی.
جی ہاں جی ہاں,
مطلب میں وہی سوچتا ہوں
کہ اگر دنیا کے لیے معاملہ تھا تو اسے معاف کر دیں, اگر دین کے لیے معاملہ ہے تو وہ باقی رہے گا, اس سے نفرت بھی باقی رہے گی. دنیا تو معاف کر دیں, دل کو بھی صاف کر دیں, مجاہدہ کرتے رہیں, صاف ہو جائے گا انشاءاللہ دل. استخارہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہے, استخارہ آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا, کیا چیز,
ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ,
ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ میں سود ہے؟ جی ہاں سود ہے اس میں. جی چلو دوسرے درس پہ نہیں ہو سکے. جی یا فرض نماز کے سجدوں میں بھی اگر آپ کو امام وقت دیتا ہے, باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے تین مرتبہ سبحان رب العلیٰ پڑھ لیا, پھر وقت کوئی باقی ہے تو آپ اس میں دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا ایک اعلان بھی ہے کہ اولڈ ایئرپورٹ جالیات میں اتوار اور جمعرات کے دن ہمارے درست پہلے سے الحمدللہ جاری ہیں, لیکن خواتین کے لیے خاص انتظام کیا گیا ہے. تو بہنوں سے گزارش ہے اگر وہ دروس میں شامل ہونا چاہتی ہیں اتوار اور جمعرات کے دن, تو اولڈ ایئرپورٹ کی جو جالیات ہے اندلس مول کے قریب عشاء کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 9 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک کا ٹائم ہے. اللہ اعلم. جی ایک اور سوال بھی ہے. ہاں ہے، کیا پاکستان قربانی کے لیے پیسے بھیجنے درست ہیں؟ ہاں قربانی کے لیے اگر بہتر یہ ہے کہ جہاں پر انسان خود رہتا ہے وہاں پر قربانی کرے، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں یا دوسرے ملک میں میرے قریبی رشتہ دار ہیں اور وہاں پر یعنی جانا بھی مہنگے ہیں اور غریب جو ہے وہ مسکین جو وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو پاکستان میں پیسے بھیج کے قربانی کر سکتا ہے بشرطیکہ کہ قربانی وقت پر ہو.
ایک دوست ہیں میرے، وہ حج کرنا جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ابھی ایکسپینسو بہت زیادہ ہو گیا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کسی سے پیسے لے کے تھوڑے ہیں تھوڑے اگر ادھار لے کے مہینے بعد دے دوں تو آیا میں حج کرنے جا سکتا ہوں؟
بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے حج کرنا ہے، اور کیونکہ حج کے اخراجات اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں کچھ اور پیسے کسی سے ادھار لے کے وقتی طور پہ اپنے پیسوں میں شامل کر کے کیا میں حج کر سکتا ہوں، پھر بعد میں میں اسے آسانی سے پیسہ دے بھی سکتا ہوں. ہاں ایسی صورت میں وہ ادھار لے سکتا ہے اور حج کر سکتا ہے، کیونکہ ادھار جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ایسا قرض جو قرض قبر کو توڑ دیتا ہے جس کو واپس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ حج نہ کریں، اوپر حج فرض نہیں ہے، پھر وہ قرض کی ادائیگی کریں جتنے بھی ان سے ہو سکتا ہے. اگر حج پہ 5-6 ہزار ریال لگتا ہے تو 5-6 ہزار ریال اپنے قرض میں دے دے، حج نہ کرے، ٹھیک ہے نا. دوسرے قسم کا قرض ایسا ہوتا ہے کہ انسان ماہانہ تنخواہ سے واپس کر سکتا ہے، ابھی میں آپ سے 1,000 لیتا ہوں، جب تنخواہ مجھے ملے گی میں آپ کو واپس کر دوں گا، میرے پاس ابھی پیسے 3,000 ہے، 2,000 کم ہو رہا ہے، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میں مہینے کے آخر میں 2,000 سیو کر سکتا ہوں، میں آپ کو دے دوں گا. اس طریقے سے آپ قرض لے سکتے ہیں اور حج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اخراجات سے 2,000 زیادہ ہیں اور آپ آسانی سے اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ قرض کی صورت ہے جس میں منع کیا گیا ہے. جو قرض دار جسے قرض لینا ہے اور معاف رہا، اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، حکومت کے ہاں جو تصریح ہے حج کی، حج کی تصریح کے بغیر حج نہ کریں، کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. حج کی پرمیشن، حج پرمٹ جو ہوتا ہے، اس کے بغیر بعض لوگ حج کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ حج اب بہت مہنگا ہو گیا ہے، ہم چور دروازے ہیں، ہم چور دروازے حج کرنا چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے، چور دروازہ بھی ہے. پہلی بات، چوری کا لفظ اچھا ہی نہیں ہے ویسے بھی، وہی پتہ کہ چور دروازہ ہے، پھر جھوٹ بولنا ہے، پھر دھوکہ دینا ہے، پھر مرغیوں کی طرح ڈگیوں میں یعنی پھنس کے جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بڑا جہاد ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ محض شیطان کا وسوسہ اور بہکاوا ہے، اسے جہاد نہیں کہتے. اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، مستطیع ہو، طاقت ہے تو کرو، اگر نہیں ہے تو نہ کرو. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن، اے میرے بندے تو نے حج کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں میں نے اپنے بندے کو اس قابل نہیں بنایا، مستطیع قادر نہیں تھا حج کرنے کا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہ دے حج کرنے کی، یا اسے یعنی وہ اس کو قدرت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، پیسہ اس کے پاس نہ ہو، اس کی صحت اس کو اجازت نہ دے، وہ حج نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت دن سزا دے، نعوذ باللہ. یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے.
بہت سے لوگ سروس بولتے ہیں مکے پہنچ جاؤ، باقی ہم کھانا پینا ہم سب کچھ وہیں دیں گے، لیکن مکہ پہنچنا تمہارا کام ہے.
مکہ پہنچنا جو ہے گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر جھوٹ تو ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں مکہ جا رہا ہوں میں رہنے کے لیے، حج کرنے کے لیے نہیں، چلے گئے وہاں پہ جھوٹ بول کے، پھر حج بھی کر لیا. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، جھوٹ بول کے کیا آپ حج کرنا چاہتے ہیں؟
بہت سے لوگ بولتے ہیں پہلے مہنگا نہیں تھا، گورنمنٹ نے بڑھا دیے پیسے،
گورنمنٹ نے مہنگا کیا تو وہ جانے ان کا رب جانے، اللہ تعالیٰ آپ سے تو نہیں پوچھے گا نا، ان سے پوچھے جنہوں نے مہنگا کیا ہے، وہ جانے ان کا رب، وہ اپنے جواب دینا. آپ نے گورنمنٹ کا حساب دینا ہے یا میں نے دینا ہے؟ کس نے دینا ہے؟ جس نے یہ قانون رکھے وہ حساب دے گا، اس کا اپنا کام ہے. اب ہمارے اوپر کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ ایک اگر غلطی انہوں نے کی، ہم بھی غلطی کریں؟ یہ تو میرے لیے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور آسانی ہو گئی ہے. کیسے آسانی ہو گئی ہے؟ جو نہیں کر سکتے حج بھی کیا کریں ہم، جب استطاعت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں فرض استطاعت شرط ہے، لیکن حج کو دیکھے اللہ تعالیٰ نے خاص بیان فرمائی ہے، حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، سورۃ آل عمران میں. نماز کی تو استطاعت فرض ہے، شرط ہے، اور روزے کے لیے بھی ہے، جہاد کے لیے بھی ہے، ہر عمل کے لیے. حج کے لیے کیوں خاص جوڑ دیے؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اس کو نظر انداز نہ کریں، استطاعت نے حج بھی کرنا ہے.
آئی ڈی بی بینک اسلامی بینک ڈیولپمنٹ ہے جو لے کے جاتا ہے بکرے کاٹتا ہے اسلامی بینک،
ہاں
اس کے تھوڑا بہت سارے لوگ احرام یعنی کام کرنے جا رہے ہیں، احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور ڈیوٹی بھی کرتے ہیں.
اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، ان کے پاس تصریح ہے تو ٹھیک ہے.
تصریح نہیں ہے، وہ تو بینک کا کارڈ ہے نا، بینک کی طرف سے اجازت ہے.
اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ تم لوگ جاؤ وہاں پہ کام کرو، اور وہاں پہ کوئی حج کرنا چاہے تو وہ بھی کرے، اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے. اگر پرمٹ حج کا نہیں ہے وہ صرف کام کے لیے جائیں تو پھر کام ہی کریں جا کے، دھوکہ نہ دیں. اور ہوتا کیا ہے، جو لوگ بغیر تصریح کے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں خیر ہے، واللہ خیر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں پہ قرآن سنت میں کہ قرآن کی اجازت شرط ہے. میرے بھائی آپ ذرا اندازہ کریں کہ شرط کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ قرآن دروازے کھول دیے ہیں. جس نے حج کرنا جا کے کرے، حج ہو سکے گا؟ اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، اتنی رش ہو جاتا ہے کہ لوگ لوگوں کو کچل دیتے ہیں. اور حج اللہ نے اس لیے فرض نہیں کیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو جا کے وہاں پہ، حج تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منافع للناس، اس میں بہت نفع بخش چیزیں ہیں. اور انشاءاللہ اگر خطبے میں بیان کروں گا ہم حج کرتے کیوں ہیں، تو ہم پتہ چلے حج کیوں کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی کرم یا رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ایک سسٹم موجود ہے، سسٹم کے مطابق ہم حج کرتے ہیں. ابھی یہ سگنل جو راستے پہ نا روڈ پہ سگنل، یہ بند کر دیں. اور کہیں یار کسی کہاں دلیل ہے قرآن سنت میں، چھوڑو دفع کرو یہ سگنل چھوڑو، ہم ایسے گاڑی چلانا چاہتے ہیں، بغیر قانون کے گاڑی چلانا چاہتے ہیں. تو گاڑی چلا سکے گا؟ نہیں چلا سکتے ہم گاڑی. کبھی دیکھے روڈ میں جب سگنل خراب ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، کیا حشر ہوتا ہے، پھنس جاتے کہ نہیں پھنس جاتے؟ یہ تو عام سی مثال ہے گاڑیوں کی. اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے ایک عظیم عبادت جس میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور بعض لوگ ہر سال کرنا چاہتے ہیں، عادت ہے. وہ پوچھنے یار کیوں کرتے ہیں؟ یار عادت ہے ہماری. او بھائی حج عبادت ہے، عادت نہیں ہے. عادت اگر عادت کر کے کرتے تو نہ کرو، حج عبادت ہے، ذمہ ایک مرتبہ فرض ہے. ٹھیک ہے ایک دو مرتبہ کر چکے ہو، پانچ سال چھ سال بعد جہاں پہ جیسے کہ قانون ہے پانچ سال بعد کر سکتے ہو، کہ انہوں نے اجازت دی ہے آپ کو. دوسروں کو موقع تو دیں جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا، ترستے ہیں اور نہ جانے کتنی سالوں سے ایک ایک پائی جمع کر کے حج کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں اور لوگ انہیں کچل دیتے ہیں. جو بیس مرتبہ حج کر چکے وہی کچل دیتے ہیں ان کو. تو میرے بھائی انصاف کریں اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی، اور حج کرنا ہے تو حج کو طریقے سے کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کریں. حج کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی اور توحید کا قیام، جسے میں بیان کروں گا یہ کون سا تقوی ہے کہ لوگوں کو پریشان بھی کرنا ہے، دھکے بھی دینے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے حجر اسود پر بوسہ دینے کے لیے کشتی لڑتے ہیں، جیسے پلوان نہیں ہوتے پلوان، اللہ کے گھر میں زور دکھاتے ہو مسکینوں کو، اور بیچارے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں دو دو گھنٹے سے کھڑے ہیں. یہ لوگ آتے ہیں یوں اور گھس جاتے ہیں، وہ بیچارہ پولیس والا سامنے کھڑے بیچارہ مسکرا کے کہہ رہے نہ کرو اللہ سے ڈرو نہ کرو. یہ کہتے تم کہتے رہو، میں نے تو بس بوسہ ہی دینا ہے. یہاں پر عورت گرتی ہے اور اسے کوئی کندھا لگتا ہے، یہاں پر کوئی بوڑھا بےچارا گر جاتا ہے، کسی کو تکلیف چوٹ لگتی ہے، لگنے دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر، ذرا غور سے سنیں، اے عمر اللہ تعالی نے آپ کو جسامت عطا فرمائی ہے، حجر اسود پر لوگوں سے بچ کے رہنا، یعنی لوگ آپ کے اس طاقت سے آپ کے اس تکلیف سے لوگ جو ہے نا محفوظ ہو جائیں، ذرا خیال کرنا. یعنی اگر آسانی سے بوسہ دے سکو تو دے دو، ورنہ بھیڑ میں نہ جانا، لوگوں مزاحمت نہ کرنا. یہ ہدایات ہیں. ایک عورت آ کے کہتی ہے سید عائشہ صدیقہ کو، میں نے طواف کیا اور میں نے کئی مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ غصے میں فرماتی ہے کہ کس طریقے سے تم نے طواف کیا ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں جا کے گھس کے تم نے بوسہ دیا ہے، اور اسے سختی سے پھر منع فرمایا، منع کیا ہے کہ ایسا طواف نہیں کیا جاتا. میرے بھائی یہ سلف صالحین کے طریقے ہیں. بعض عورتیں جاتی ہیں گھس جاتی ہیں بس بوسہ ہی دینا ہے. اللہ کے لیے کہ کس طریقے سے بوسہ دیں گے آپ، خاص طور پہ اتنی رش میں جا کے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے اگر آسان ہوتا، یا جو لکڑوں کے ہاتھ میں ہوتی وہ لگا کے پھر اسے بوسہ دیتے یا دور سے استلام کر لیتے. جو دور سے کہتے ہیں اللہ اکبر اشارہ کر کے یہ کافی ہے. دین آسان دین ہے. اس سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تنگی ہماری پیدا کر دی ہے, ہم نے پیدا کیا ان تنگیوں کو ان تکلیفوں کو.
بکری جو ہے مطلب قربانی کے لیے رکھے تھے تو جیسے پیدا ہوئی تو اس کو ایک سوچ لی کہ یہ قربانی کریں گے اور اس کے ساتھ دو بچہ تھا تو اس جو بچے کو قربانی سوچے تھے اس کا کان اس کی ماں کھا گئی. کان کھا گئی تو اس کو قربانی کر سکتے ہیں, اس کو کھانسی بھی آتی ہے اور اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ صحیح ہے تندرست
بھائی کے بڑا
بدلا کیا جائے یا وہی کیا جائے.
جی ایک سوال ہے, بڑا پیارا سوال ہے. قربانی کے تعلق سے سوال ہے. بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس بکریاں ہیں تو ایک دو بکریاں پیدا ہوئی تو ایک متعین کر دے کہ یہ قربانی کے لیے ہے انشاءاللہ, کہ اس بکری کی جو بڑھے گی اس کا جب عمر مقرر ہو جائے گی شرائن تو اس کی قربانی کریں گے. وہ یہ کہ اس کی ماں نے اس بکری کے کان کو کھا لیا, اب اس کے کان میں نقص پیدا ہو گیا تو کیا ہم اس بکری کو ذبح کریں یا اس کی جگہ دوسری بکری کو ذبح کر لیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا ذکر کیا ہے اور جن جانوروں سے منع فرمایا ہے کہ ان کی قربانی نہ کیا کرو, ان میں سے وہ بکری جس کا عیب ظاہر ہے, عیب والی بکری. بعض بکریوں کے کان تھوڑے سے کٹے ہوتے ہیں یا سینگ تھوڑے سے ٹوٹے ہوتے ہیں, یہ وہ عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے بکری کو نہ ذبح کیا جائے. العرجاء البین عرج ہے, الضلع دبلی پتلی جس کی گوشت ہی نہ ہو, بیمار بکری یا جو چل نہیں سکتی, یعنی وہ چیزیں جو ظاہر ہوں جس کو کھانے سے یعنی ایک فائدہ نہ ہو مسکینوں کو برکے نقصان کا باعث بن جائے. تو ایسی صورت میں اگر اس کا پورے کا پورا کان ہی نہیں پھر تو آپ دوسری بکری ذبح کریں. اگر اس کا کان کا کچھ حصہ کھایا ہے باقی ہے تو اس کو ذبح کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ متعین کر لینا کہ انشاءاللہ اس کو ذبح کریں گے اچھی بات ہے, لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ صرف وہی ہو. اگر اسے آپ کو اچھی مل جاتی ہے زیادہ مہنگی مل جاتی ہے آپ کو اللہ توفیق بھی دیتا ہے پھر اس سے بڑھ کر بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگر اسے اچھا ہو اور آپ کو توفیق بھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله.
مقروض ہے.